الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب قافيه الباء پر ہے دیکھو ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس میں بھی بات جاہل لوگ امراتو پر وقف کرتے ہیں, سيصلى نارا ذات لهب وامراته, پھر پڑھتے ہیں حمالة الحطب. تو معنی اعتبار سے بھی یہ صحیح نہیں ہے. تو اس سورت کا نام ابو لہب ہے, دوسرا نام سورۃ تبت ہے, تیسرا نام سورۃ مسد ہے. یہ سب اس کے اندر تذکرے آئے اس اعتبار سے ہو سکتا ہے. چھٹے نمبر کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی, سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکویر سے پہلے پہلے. جو شخص اس سورت کو خواب میں پڑھے گا وہ اپنا مقصد پا لے گا, اس کا نام بلند ہوگا, اس کی توحید قوی ہوگی, اس کے اہل و عیال کم ہوں گے, اس کی زندگی بڑی خوش و خرم گزرے گی. یہ جو ہے اس کی تعبیر ہے. شان نزول کے سلسلے کے اندر طویل واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر کے اپنے پورے قبیلے کو جمع کر کے آواز لگائی, یا صباحا یا بنی عبد مناف یا عبد المطلیب, سب قریشی لوگ جمع ہو گئے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام میں صبح شام میں حملہ آور ہونے والا ہے, تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب قریشیوں نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں ضرور تصدیق کریں گے, اس لیے کہ ما جربنا علیک الکذب قط, کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, جھوٹ کا کبھی ہم نے آپ کے اوپر تجربہ نہیں کیا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو ایک عذاب شدید سے ڈراتا ہوں, ایمان نہیں لاؤ گے, ایمان اسلام قبول نہیں کرو گے تو میں عذاب شدید سے ڈراتا ہوں. اس پر آپ کا چچا ابو لہب اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا تبن لک الہذا جماعتنا, بربادی ہو محمد تمہاری, کیا اس کے لیے تو نے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا؟ اس طرح کا جملہ نعوذ باللہ وہ بولا اور ایک پتھر بھی اس نے حضور کی طرف اٹھایا. اس پر باری تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجمع میں توحید کی دعوت دے رہے تھے, تو ابو لہب نے پورے مجمع کے اندر آپ کی طرف حضور کی طرف پتھر پھینکا, جس کی وجہ سے قدم مبارک لوہ لوہان ہو گئے. اور یہ ابو لہب بھرے مجمع میں کہتا تھا کہ اس کی بات مت سنو, یہ شخص جھوٹا اور بے دین ہے, نعوذ باللہ حضور کو ایسا کہتا تھا. کبھی کہتا کہ محمد ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتا ہے جو مرنے کے بعد ملے گی, ہم کو تو وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی جو مرنے کے بعد کی سب کہہ رہے ہیں. پھر وہ باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھوں کو خطاب کر کے کہتا تبن لکما ما عرافکما شیئن مما یقول محمد, تمہارے اندر کچھ دکھتا تو ہے نہیں جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو خطاب کر کے کہتا تم دونوں ٹوٹ جاؤ, میں تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اس طرح وہ کہتا. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ, ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے کے اندر چچا ہوتا تھا. لہب جو اس کی کنیت بنی, ابو لہب اس کا نام تو عبد العزا تھا لیکن کنیت جو اس کی بنی ہے, بعض کہتے ہیں کہ مال کی کثرت کی وجہ سے, بہت مالدار تھا, اور مال اس زمانے میں سونے کی شکل میں ہوتا تھا, کرنسی نوٹ تو ہوتی نہیں تھی, تو کمروں میں سونا بھر بھر کے رکھتا تھا, اور سونا پیلا ہوتا ہے, آگ نما ہوتا ہے, اس وجہ سے ابو لہب کہا گیا, یعنی کہ پیلا پیلا آگ نما سونا اس کے پاس بہت زیادہ, اس لیے اس کو ابو لہب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ لہب جو اس کو کہا گیا ابو لہب, یہ اس کے گال اور چہرے کی لالی کی وجہ سے, کہ اس کا چہرہ بہت خوبصورت سفید لال ٹماٹر جیسا تھا, اس اعتبار سے اس کو ابو لہب سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے, یہ کنیت جو ہے اس کو دی گئی ابو لہب کی. اور دیکھیے عام طور پر کسی کا نام جو لیا جاتا ہے, بعض مرتبہ نام لینے میں اکرام ہوتا ہے, بعض مرتبہ کنیت میں اکرام ہوتا ہے, لیکن یہاں ابو لہب جو اس کی کنیت جو استعمال کی گئی, لگتا ایسا ہے کہ جہنم کی اس کی حالت کے اعتبار سے یہ کنیت لی گئی ہو, اس لیے کہ جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ, اور بھڑکتی آگ کو لہب کہتے ہیں, اس کے اندر اس کو جو ہے رہنا پڑے گا, وہاں اس کو قیام کرنا پڑے گا, اس لیے بطور توہین بطور اہانت اس کی کنیت یہاں پر استعمال کی گئی ہے. اور بات کہتے ہیں کہ کنیت اس لیے استعمال کی گئی کہ نام لینا خلاف حقیقت ہو جاتا, اس لیے کہ اس کا نام تھا عبد العزا, عبد العزا تو خلاف حقیقت ہے, انسان عبداللہ ہے, ہر انسان اللہ کا بندہ ہے, اور اس نے اپنا نام رکھا تھا عبد العزا, تو خلاف حقیقت نام کا تذکرہ نہیں ہونا تھا, اس لیے اس کی کنیت قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ابو لہب, اور اسی سے اس سورت کا نام ابو لہب جو ہے بن گیا. ابو لہب مالدار تو بہت تھا, لیکن یہ نے اس کی بیوی دونوں بکیلی میں بھی نمبر ایک, یہاں تک کہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں سے سونے کی چوری کا اس کے اوپر الزام آیا تھا. اب سونے کی چوری کا الزام کس کے اوپر آوے, اتنے مالدار پر کبھی آوے, تو غریبوں پر آوے, لیکن یہ اس کی جو ہے بدنامی کا اندازہ لگاؤ کہ قریش کے اندر اس کا کتنا بدنام مقام ہوگا, کہ اتنا بڑا مالدار ہونے کے باوجود بھی چوری کر سکتا ہے, یہ اس کی بخل کی جو ہے بات تھی. قریش کے اندر چار شخص سونے کے کنتار اور ڈھیر کے مالک سمجھے جاتے تھے, اس کے اندر ایک ابو لہب کا بھی نام تھا, بڑے مالداروں کے اندر غزو اور بکیلی اتنی کہ غزوہ بدر تو فیصلہ تھا اس کے مذہب کا, کفر اور ایمان کے فیصلے کی جنگ تھی, اس میں تو آدمی بڑھ چڑھ کے مال لگاوے, لیکن غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے دعوتیں کی, پیسے دیے, سب کیا, لیکن یہ ابو لہب نے اس موقع پر بھی کچھ نہیں دیا. اس کو کہا کہ چلو, تو کہا میں کیا بوڑھا کمزور آدمی آؤں, ایک تو گیا نہیں, دوسری بات یہ کہ اس کے پاس چندہ مانگا گیا کہ پیسے تو لا بدر کے لیے, تو اس نے کیا چالاکی کی کہ آس ابن ہشام کے پاس جو ہے کچھ پیسے لینے کے تھے 4,000 درہم, تو اس نے یوں کہہ دیا کہ میرے بجائے یہ آئے گا, گویا کہ وہ نقد پیسے نہیں, اس کے بدلے کے اندر یہ کفالہ بن نفس, کفالہ بن مال کی جگہ پر کفالہ بن نفس دے دیا. اس طرح اس نے جو ہے اپنے 4,000 روپے نکلوانے کی یہ تدبیر کر لی کہ چلو 4,000 ایسے بھی آس بن ہشام کے پاس آنے والے ہے نہیں, کیونکہ وہ ایک دم فقیر ہو گیا تھا, دیوالیہ بن گیا تھا, 4,000 روپے اس کے آنے والے نہیں تھے, اب نہیں بھیجے وہ بھی نہیں چلے, چونکہ سب اس کے پاس چندہ لینے آئے, تو اس نے کہا میری بجائے اس کو لے لو, اور کہا کہ یہ وہ 4,000 کے بدلے کے اندر. اس طرح اس نے اپنے پیسے بھی نکلوا لیے اور اپنی طرف سے نمائندہ بھی بھیج دیا. اتنا زیادہ یہ شخص جو ہے اب خلون ناس تھا, اور اس کی بیوی بکیلا تھی, کہ وہ جو ہے مالدار کی بیوی, لیکن گھر میں جلانے کے لیے کانٹے تک لینے کے لیے خود جنگل میں جاتی تھی, اور کانٹے لکڑیاں سب اٹھا کر کے لاوے جلانے کے واسطے, اسی لیے بعض مفسرین کہتے کہ اس کا لقب بنا حمالۃ الحطب, اسی کانٹے وغیرہ کو پیٹ پر اٹھا کر کے لانے کی وجہ سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب و تب, گویا دعوت میں سب سے پہلا حضور کا مخالف یہی چچا ابو لہب بنا تھا جس نے کھل کر کے مخالفت کی. اسی کو مفسر نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا سمجھایا کہ میں تمہارے لیے ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہوں, تو آپ کے چچا ابو لہب کہنے لگے کہ تمہاری بربادی ہو, کیا اس کے لیے تم نے ہم کو دعوت دی تھی؟ اس پر اللہ نے فرمایا تبت یدا, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے, برباد ہو گئے, بیکار ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ. یہ پیشین گوئی ہے, پیشین گوئی کہ جہنم کے اندر اس کی یہ حالت ہونے والی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے کھلا حاصل مضمون مراد ہے, اس کے دونوں ہاتھ کٹ جاوے یہ مراد نہیں ہے, بلکہ عرب کے اندر ایک بات تھی کہ کوئی آدمی اپنے مقصد میں بالکل ناکام ہو, حالانکہ اس نے اپنا پورا زور لگا دیا, پوری طاقت لگا دی, پھر بھی اپنے مقصد میں وہ ناکام ہو گیا, تو اس کو کہتے تھے کہ تیرے ہاتھ کٹ گئے. جیسے کہ کسی کے خاص لوگ جو ہے اس سے غدار ہو جائے, کہتے ہیں کہ تیرے دونوں ہاتھ کٹ گئے. یا کسی کی وفاداری کو بتلانا ہوتا آدمی کہتا ہے نہیں یہ میرا یمین اور شمال ہے, اس طریقے سے تو اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے, یعنی وہ اپنے مقصد میں قطعاً ناکام ہو گیا. اس کم بخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعوت کو کامیابی دی اور ابو لہب کے پروگرام کو ناکام کر دیا. غزوہ بدر کا اتنا غم تھا ابو لہب کو کہ اس کے بعد 7 دن میں یہ مر گیا تھا, اور موت بھی بہت بری آئی اس کو, گلٹی نکلی تھی بغل کی اندر, جس سے اس کے اندر سے ایک بدبو نکل دی تھی. اور چونکہ یہ ایک متعدی مرض تھا تو گھر والوں نے بھی اس کو ایک الگ کمرے میں رکھ دیا, کوئی قریب میں جاتا نہیں تھا, یہاں تک کہ جب وہ مر گیا تو دفنانے بھی کوئی جاتا نہیں تھا. بالآخر 3 دن گزرنے کے بعد جب اس کی لاش سڑنے لگی تو کچھ غلاموں کو بھیجا, ان غلاموں نے لمبا بانس لیا اور دور سے اس نے پہلے کھڈا کھودا دور, اور پھر اس کی لاش کو دور سے بانس کے ذریعے دھکیل دے اس کھڈے کے اندر ڈال دیا, اور اوپر سے مٹی جو ہے ڈال دی اور پاٹ دی اوپر سے مٹی. اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی, اسی لیے کہ اعلان نبوت سے پہلے اس کے دو بیٹوں کے ساتھ حضور کی بیٹی کی شادیاں ہوئی تھی. اسی لیے اعلان نبوت کے بعد اس نے دشمنی میں اپنے دونوں بیٹوں سے زبردستی کروا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو جو ہے طلاق دلوائی تھی. اور اس کے ایک بیٹے کی موت تو بہت بری آئی تھی, چنانچہ ملک شام کے اس نے ایک بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کی تھی, حضور کے اوپر وہ تھکنے آیا تھا اس کا ایک بیٹا طلاق دینے کے بعد, تو آپ نے اس کے لیے بد دعا کی تھی, اللہ آپ اس کے اوپر اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو مسلط کر دیجئے, کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے. ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گیا تو اس نے اپنے تمام رفقائے سفر کو کہا کہ بھائی دیکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے ایسی بد دعا کی تھی, اسی لیے تم میرے بیٹے کو ذرا سنبھالنا. چنانچہ سب قافلے والے گول سوئے اور اس کو بیچ میں سلایا اس کے بیٹے کو. رات کے وقت پر جنگلی چیتا آیا اور اس نے آ کر کے, کوئی کتا آیا اس نے آ کر کے جو ہے سب لوگوں کو سونگا اور پھر کود کے سیدھا بیچ میں گیا اور ابو لہب کے بیٹے کو اٹھا کے لے کر کے بھاگ گیا, اس کی کھوپڑی اور اس کے بدن کو الگ کر دیا. یہ اس کا بیٹا عتبہ اور ایک بیٹے کا نام معتب, دو بیٹے تھے اس کے, تو دونوں بیٹے اس کے آپ کے جو ہے داماد تھے, بعد میں دونوں نے طلاق دے دی. تو ایک بیٹے کا ایسا برا انجام ہوا, اور دوسرے بیٹے کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے اس دوسرے بیٹے نے ایمان قبول کر لیا. معتب عتبہ کو تو مار لیا وہ شیر نے جنگل میں ملک شام کے سفر میں, اور ماتب جو تھا وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایمان لے آئے حضرت عبداللہ بن عباس کی محنت کی برکت سے. تو تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے, یعنی وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے. وتب بالکل نقصان میں پڑ جاوے, اس کو ذرہ برابر بھی کامیابی نہ ملے. ما غنا عنہ مالہ وما کسب, اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ بھی کام نہیں آئی. مال سے مراد مال اور کمائی سے مراد تجارتی منافع, اور بعض نے کہا کہ کسب سے مراد ہے اس کی اولاد, اس کی اولاد بھی اس کو کوئی کام نہیں آئی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اولاد بھی ان کی کمائی میں سے ہے, اس لیے کسب سے بعضوں نے اولاد کو مراد لیا. کیونکہ مال بہت تھا لیکن خود آدمی نہیں کھاوے تو وہ مال کس کام کا, آدمی اپنے مال سے خود راحت حاصل نہ کرے تو وہ تو بیکار چیز ہے. اسی لیے اس کو اس کا مال بھی نہیں کام آیا اور اس کی کوئی کمائی بھی جو ہے بالکل فائدہ مند نہیں ہوئی. اور بڑی بات یہ کہ آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کو اس کا مال کام نہیں آئے گا, اور اس کی اولاد بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کام نہیں آئے گی. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ, ایک بھڑکتی ہوئی شعلہ مارتی ہوئی آپ کے اندر قیامت کے دن وہ داخل کیا جائے گا, اور داخل مرنے کے بعد بھی وہ جو ہے داخل ہو گیا ابو لہب. چنانچہ اس کو چچا عباس نے خواب میں دیکھا تھا مرنے کے بعد, تو پوچھا ابو لہب کیا گزری, تو دیکھا وہ تو آگ میں داخل ہو گیا. لیکن کہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن مجھے یہاں انگلی کے قریب میں ایک قطرہ پانی ملتا ہے, ہفتے میں ایک دن. جہنم میں اس کو اتنی تکلیف ہے, کہا وہ کس عمل کی وجہ سے, تو وہی واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو پانی صحیبہ نے آ کر کے جب خبر دی کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹے کی اولاد ولادت ہوئی ہے, تو چونکہ عربوں کے یہاں خاندانی چیز اور خاندانی تفاخر بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی, تو مرحوم بھائی کے یہاں بیٹے کی ولادت یہ ابو لہب کے لیے بڑی خوشی کی چیز تھی. تو جو صحیبہ باندھی اطلاع لے کر آئی, اس کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا. تو آزاد, تو نے اتنی بڑی خوشی کی خبر دی مجھے, تو چونکہ وہ انگلی کے اشارے سے اس نے خبر آزاد کیا تھا, لہٰذا انگلی کے اوپر اس کو ایک قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کو, ہر پیر کو اس کو پانی ملتا ہے جہنم کے اندر ایک قطرہ, اتنی تکلیف ہے. اس سے ان لوگوں نے جو یہ سب خرافات کے اوپر استدلال کیا ہے. رضا خانیوں کے جتنے بھی خرافات ہیں 12 ربیع الاول کے, اس پر انہوں نے اس سے استدلال کیا اس روایت سے. تو ان کو کہنا چاہیے کہ وہ تو ابو لہب کے متعلق ہے, وہ ایک قطرہ پانی والی روایت, تو اگر آپ اس جماعت کے ہو تو استدلال کی آپ کو گنجائش ہے, ہم کوئی روکیں گے نہیں تم کو استدلال کرنے سے. تو سیصلہ نارن ذات لہب, وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جو ہے داخل ہوگا, ہو گیا بڑھتی ہوئی آگ کے اندر جہنم کے اندر. وامرأته حمالۃ الحطب, اور اس کی بیری وہ جو ہے کانٹے اٹھانے والی, حمالۃ الحطب اس کی بیوی. کیا مطلب حطب کا؟ بعض نے حطب کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ جنگل میں سے کانٹے اٹھا کر کے لاتی, اور لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال لیتی, تاکہ تاریک رات میں حضور جب اپنے گھر سے نکلے کعبہ کے پاس تہجد پڑھنے کے لیے, تو نعوذ باللہ حضور کو کانٹے چبھ جاوے. اس نیت سے وہ آپ کے راستے کے اندر کم وقت کانٹے ڈالا کرتی تھی. اور بعض کہتے کہ اس کی بکیلی کو بتلانا ہے کہ مالدار ہے لیکن خود گھر میں جلانے کے لیے لکڑے کاٹنے جنگل میں وہ خود جایا کرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ حمالۃ الحطب کا مطلب ہے جہنم کے اندر وہ اپنی پیٹھ کے اوپر آگ کا ایندھن لادے گی, اور لاد کر کے اپنے شوہر کے اوپر ڈالے گی جہنم کے اندر. دنیا کے اندر وہ اپنے شوہر کی کفر اور شرک کے اندر مددگار تھی, اسی لیے آخرت میں بھی اپنے شوہر کے اوپر مزید وبال کا وہ جہنم میں ذریعہ بنے گی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ چگل خوری سے کنایا ہے کہ بڑی چگل خور جو ہے یہ عورت تھی. ایک مرتبہ جب یہ سورت نازل ہوئی, یہ اروا اس کا نام تھا, ام جمیل تو اس کی کنیت تھی, وہ آئی غصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں, اس کے ہاتھ میں پتھر تھے, حضور کی چاچی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, حضور کی ہجوم میں وہ کچھ برے برے اشعار بھی جو ہے پڑھ رہی تھی, اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کعبہ کے پاس. جب وہ آئی غصے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، حضور وہ آئی اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بیہودہ ہو حرکت کرے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل مت گھبراؤ، مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ آئی اور حضور وہاں کھڑے رہ کر حضرت ابوبکر کے سامنے ادھر ادھر بکواس کرنے لگی کہ حضور ساتھ میں بیٹھے لیکن حضور پر نظر ہی نہیں پڑی. اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہتی ہے کہ تمہارے دوست کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے میرے بارے میں کوئی بری باتیں کہی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس کعبہ یعنی اللہ کے گھر کی قسم، انہوں نے تیری کوئی حضور نہیں کہی. پھر جو ہے وہ حضور کو دیکھ نہیں سکی اور واپس چلی گئی. تو وامرأته حمالۃ الحطب، اس کی بیوی یعنی اروا ام جمیل لکڑیاں کانٹے اٹھانے والی. بعض نے اس کو گناہ کے بوجھ سے بھی تعبیر کیا ہے، گناہ کے بوجھ کے اندر. اور حطب وہی جو پہلے ایک تذکرہ گزرا تھا کہ ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے کانٹے دار، جس کو اونٹ بھی نہیں کھاتے، اونٹ کٹارا جس کو کہتے ہیں، وہ اٹھا کے لاتی تھی. فی جی دیہا حبل من مسد، اس کی گردن کے اندر بٹی ہوئی رسی ہوگی. دیکھو گردن جو ہے نا جیت، یہ حصے کو کہتے ہیں جہاں پر عورتیں بطور خوبصورتی ہار پہنتی ہیں. یہ تو محل زینت ہے، ہار پہننے کی جگہ. گویا کہ دنیا کے اندر یہ محل زینت، لیکن یہی چیز ام جمیل کے لیے وبال کا ذریعہ بن گئی. چنانچہ وہ لکڑی کا گٹھر لے کر کے، کانٹوں کا گٹھر لے کر کے وہ آ رہی تھی، اور کوئی جو ہے رسی وسی اس نے مضبوط بٹی ہوئی، جس سے وہ اس نے جو ہے پورے کانٹے لکڑیاں باندھی تھی، اس کا ایک حصہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا، اور ایک جگہ کے اوپر چٹان کے اوپر اور آرام کرنے کے لیے بیٹھی، اور وہ جو ہے لکڑی گیری تو اس سے اس کے گلے میں پھندا آ گیا، اور اسی پھندے کے اندر وہیں پر وہ چٹان کے قریب میں تڑپ تڑپ کر کے جنگل میں بھی یارو مددگار مر گئے. تو اس کی گردن کے اندر بٹی ہوئی رسی مضبوط. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ توق و سلاسل دوزک کے، اس سے یہ کنایا ہے کہ جہنم کے اندر اس کے گردن کے اندر زنجیر جہنم کی پہنائی جائے گی، اور مضبوط جہنم کی زنجیروں سے اس کے گلے کو جکڑ دیا جائے گا. فی جیدھا حبل من مسد.